درس حدیث میں شرکت کرنے والے حضرات سے گزارش ہے آگے تشریف لے آئیں، اور باقی حضرات جو ہیں ان سے درخواست ہے کہ وہ مسجد کے صحن میں جا کر ملاقات کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعن انس رضی اللہ عنہ قال مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم على امراۃ تبکی عند قبر فقال اتق اللہ واصبری فقالت الیک عنی فإنك لم تصب بمصيبتي ولم تعرفه فقيل لها إنه النبي صلى الله عليه وسلم فأتت باب النبي صلى الله عليه وسلم فلم تجد عنده بوابين فقالت لم أعرفك فقال إنما الصبر عند الصدمة الأولى. متفق عليه. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر ایک عورت کے پاس سے گزرے جو ایک قبر کے پاس بیٹھی رو رہی تھی. آپ نے فرمایا اللہ سے ڈرو اور صبر کرو. اس نے کہا تم مجھے رہنے دو، مجھے اپنے حال پر چھوڑ دو، کیونکہ تمہیں وہ مصیبت نہیں پہنچی ہے جو مجھے پہنچی ہے. وہ عورت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پہچانتی تھی. اس سے کہا گیا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے در اقدس پر حاضر ہوئی، اسے وہاں دربان نظر نہ آئے. اس نے عرض کیا کہ حضور میں آپ کو پہچانتی نہیں تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبر وہی ہے جو پہلی چوٹ پر کیا جائے. یہ ایک واقعہ حدیث میں جس میں کئی سبق ملتے ہیں. ایک بہت بڑا اہم سبق یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے حد متواضع تھے، سیدھے سادے رہنے والے. حالانکہ نبی بھی ہیں اور بادشاہ بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ اتنے سادہ رہتے تھے، اتنے تواضع کے ساتھ رہتے تھے کہ آپ کو پہچاننے والے جو پہچانتے نہیں تھے وہ پہچان نہیں سکتے تھے کہ آپ ہی اللہ کے رسول ہیں. تو واقعہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک عورت ایک قبر پر بیٹھی رو رہی ہے. بعض روایت میں آتا ہے کہ وہ اس کی بچی کی قبر تھی، تو وہاں پر بیٹھ کر رو رہی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتق اللہ واصبری، اللہ سے ڈرو اور صبر اختیار کرو. تو اس عورت نے کہا الیک عنی، مجھے آپ اپنی حالت پہ چھوڑیے، اس لیے کہ آپ نہیں جانتے مجھے کیا مصیبت پہنچی ہے. اس کو پتہ نہیں تھا کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس لیے اس نے ایسے جواب دیا. بعد میں اس عورت سے کسی نے کہا کہ تو جانتی ہے تو نے جن کو جواب دیا ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو اس عورت نے کہا خدا کی قسم میں پہچان نہ سکی اور میں نہیں جانتی. پھر وہ عورت معذرت کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے در اقدس پر حاضر ہوئی. تو یہاں بھی اس نے دیکھا کہ اتنی سادگی کہ کوئی دربان تک نہیں ہے، کوئی واچمین نہیں ہے، دروازے پہ کھڑا ہونے والا کوئی نہیں ہے. اس قدر سادگی کے ساتھ، اس کو خیال ہی نہیں تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنے سادہ بھی ہو سکتے ہیں کہ آپ کے ساتھ کوئی لاؤ لشکر نہیں ہے، اور گھر پہ آئی تو گھر پر کوئی آپ کے پاس میں کوئی دربان نہیں ہے، کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ حاضر ہوئی اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ میں آپ کو پہچانتی نہیں تھی، اس لیے مجھ سے یہ بات نکل گئی میری زبان سے، معذرت کے لیے وہ حاضر ہوئی تھی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات ارشاد فرمایا، انما الصبر عند الصدمۃ الاولی، کہ صبر تو اصل اسی وقت ہوتا ہے جب پہلے موقع پر جبکہ اس کو حادثہ پیش آئے اسی وقت جو صبر کیا جائے، در حقیقت وہی صبر ہوتا ہے. مطلب یہ ہے کہ جب تمہیں یہ حادثہ پہنچا تھا تو اسی وقت تمہیں صبر کرنے تھا، کر لینا تھا، اور وہ صبر جو ہے وہ بہت کام کا ہوتا ہے، اس میں بہت ثواب ملتا ہے، اس میں بہت ثواب. دراصل دل بھی اسی وقت ٹوٹتا ہے اور آدمی بکھرتا اسی وقت ہے جب صدمہ ہوتا ہے، اور جب انسان کے سامنے حادثہ پیش آتا ہے تو ایسے موقع پر انسان جو ہے صبر والی راہ اختیار کرے، اللہ کی طرف رجوع کرے. اس لیے کہا گیا انا للہ و انا الیہ راجعون. ایسے موقع پر یہ دعا پڑھنی چاہیے کہ ہم سب اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہم لوٹنے والے ہیں. اگلی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے، جب میں اپنے کسی مومن بندے سے اہل دنیا میں سے اس کا عزیز لے لیتا ہوں اور وہ اس پر صبر کرتا ہے تو اس کے لیے سوائے جنت کے میرے پاس کوئی اجر نہیں ہے. یہ حدیث حدیث قدسی ہے. حدیث قدسی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کا فرمان ہے اور قرآن کریم میں نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بیان فرماتے ہیں. اللہ کا فرمان، قرآن تو سارا اللہ کا فرمان ہے لیکن اللہ کے کچھ فرامین، کچھ ارشادات قرآن میں نہیں ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بتائے ہیں. تو جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اللہ کے ارشادات لوگوں کو بتائے ہیں، فرامین لوگوں کو بتائے ہیں، وہی کیا ہے؟ حدیث قدسی کہلاتی ہے. تو یہ حدیث حدیث قدسی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے، یقول اللہ تعالی، ما لعبد المؤمن عندی جزاء اذا قبضت صفیہ من اہل الدنیا ثم احتسبہ الا الجنہ، رواہ البخاری. کہ جب میں اپنے کسی مومن بندے سے اہل دنیا میں سے اس کا عزیز لے لیتا ہوں، قریب ترین، اس کا بالکل قریب ترین عزیز، اب یہ اولاد بھی ہو سکتی ہے، ماں باپ بھی ہو سکتے ہیں، بیوی بھی ہو سکتی ہے، بیوی کے لیے شوہر ہو سکتا ہے، کوئی بھی. تو اہل دنیا میں سے اگر اللہ پاک ہمارا کوئی عزیز لے لیں، فرمایا، اور پھر وہ بندہ اس پر صبر کرتا ہے. صبر کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ آدمی روتا ہے، فطرت ہے انسان کی، جب ایسا کوئی واقعہ پیش آتا ہے تو بے اختیار آنسو آتے ہیں، رونے لگتا ہے، کوئی بات نہیں، یہ بشر ہے. لیکن یہ کہ آدمی ایسے کلمات کہنے لگے کہ جس میں شکایت ٹپکتی ہو، اللہ کی شکایت کر رہا ہے، تقدیر کے بارے میں کچھ کہہ رہا ہے کہ میری قسمت میں ہی تھا یہ سب ہونے کو، میں نے کسی کا کیا بگاڑ دیا. ایسا لگتا ہے بعض مرتبہ انسان ایسے موقع پہ کفریہ کلمہ کہہ دیتا ہے، شرکیہ کلمات کہہ دیتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ اللہ میرے پیچھے ہی لگا ہوا ہے، اس قسم کے کلمات. اس تو ایسے کلمات سے بچنا، جزا فضا کرنا، شور مچانا، ماتم کرنا، سینہ کوبی کرنا، ان سب چیزوں سے بچنا. آنسو نکل لیں، فطرت ہے انسان کی، آنسو نکلیں گے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی بعض موقعوں پر اسی طرح سے آنسو نکلے ہیں، جیسے کہ حضرت ابراہیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے، ایک سال کے ہو گئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بڑی محبت فرماتے تھے. ان کو دودھ پلانے کے لیے گھر سے ایک فاصلے پر ایک خاتون تھی، ان کے پاس ان کو رکھا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلا ناغا ان سے ملنے کے لیے تشریف لے آتے تھے، ان کے ساتھ کھیلتے، بات کرتے، گود میں لیتے. ایک سال کے ہو گئے، اور پھر جب ایک سال کے ہوئے تو ان کا انتقال ہوا، اور جس وقت انتقال ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں تھے وہ. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں ان کا انتقال ہوا تو انتقال ہوتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے غم غم بھرے کلمات نکلے، وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونُونَ، ابراہیم تیری جدائیگی سے ہمیں بڑا غم ہے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو نکلنے لگے. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پاس میں موجود تھے، وہ کہنے لگے، اتب کی یا رسول اللہ، آپ بھی رو رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بھی آنسو؟ کہ ہاں ہاں، یہ تو رحم ہے، اللہ نے میرے دل میں رحم رکھا ہے جو آنسو کی شکل میں نکل رہا ہے. تو انسان کے آنسو نکلیں اور انسان اس طرح سے غیر بناوٹی انداز سے رونے لگے بلا تکلف, رونا آ جائے اس کو. کہیں کہیں تو بتکلف روتے ہیں لوگ, عام طور سے ایسے موقع پہ عورتیں بتکلف روتی ہیں, رونا نہیں آتا, لیکن پتہ نہیں ان کو کتنی مہارت ہوتی ہے, وہ آئیں گی اور آ کے ایسے موقع پہ رونا شروع کر دیں گی, تھوڑی دیر میں رونا اور تھوڑی دیر میں ہنسنے بھی لگیں گی. وہ ایسا ہوتا ہے, بعض عورتوں کو ایسی مہارت ہوتی ہے. تو کہتے فطری طور پر انسان کے اندر سے رونا آ جائے ایسے موقع پہ, تو یہ صبر کے خلاف نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی آنسو کئی موقعوں پر ایسے نکلے. حضرت عثمان ابن مظعون حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے قریبی دوست تھے, اور یہ ان لوگوں میں سے جو شروع ہی میں مسلمان ہو گئے تھے. ان کا جب انتقال ہوا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے انتقال پہ بڑا غم ہوا ہے, اس وقت بھی آنسو دیکھے گئے. آپ کے ایک نماز سے دنیا سے رخصت ہو گئے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس وقت بھی آنسو دیکھے گئے. تو رحم ہے جو انسان کی آنکھ سے نکلتا ہے, صبر کے خلاف نہیں ہے. لیکن آدمی ایسے کلمات کہے جس میں شکایت ٹپکتی ہو, پروردگار سے شکایت کرتے ہیں کچھ لوگ, تو اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے. تو یہ بڑی زبردست حدیث ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ جب میں اپنے کسی مومن بندے سے اہل دنیا میں سے اس کا عزیز لے لیتا ہوں اور وہ اس پر صبر کرتا ہے, تو اس کے لیے سوائے جنت کے میرے پاس کوئی اجر نہیں ہے. اگلی حدیث حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے. انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعاون کے بارے میں پوچھا. سالت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن التعاون. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سارے علوم حاصل کیے اور امت تک پہنچایا. حضرات صحابہ حضور کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد اہم مسائل میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ فرماتے تھے, ان سے علم حاصل کر دیتے, پردے کے پیچھے بیٹھ جاتے اور آپ سے پوچھا کرتے اور آپ ان کو جواب مرحمت فرمایا کرتی تھی. اللہ نے بہت زبردست علم عطا فرمایا تھا, حضور سے بہت کچھ حاصل کیا. اللہ نے چنا تھا اصل میں ان کو, اسی لیے اللہ چاہتے تھے کہ باہر کی زندگی تو لوگوں کے سامنے ہے, لیکن پیغمبر کی اندر کی زندگی بھی امت کے سامنے آئے اور اس کو من وعن محفوظ رکھنے کے لیے کسی ذہین اور فتین عورت کی ضرورت تھی. اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بہت ہی ذہینہ تھی, بڑی فتینہ تھی, بڑی ہوشیار تھی. اللہ نے خاص طور پر ان کو ذہن اور ذکاوت عطا فرمائی تھی, تو اس لیے اللہ تعالی نے ان کو منتخب کیا حضور کے لیے, اور انہوں نے اندر کی زندگی بالکل حضور کی گھریلو زندگی ایک ایک چیز امت کے سامنے پیش کر دی. عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ انسان یہ چاہتا ہے میری اندر کی زندگی باہر نہ آئے. اللہ کے نبی کے صادق ہونے کی بہت بڑی ایک علامت یہ ہے کہ ان کی گھر کی زندگی بھی باہر لائی گئی ہے, گھر کی اندر کی زندگی بھی باہر لائی گئی ہے, اور وہ بھی دراصل امت کے لیے اسوہ ہے اور امت کو چلنے کا حکم ہے. ایک ایک بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے گھر میں آنے کے بعد کیا بات کرتے ہیں, بستر میں کیسے رہتے ہیں, وہ بھی انہوں نے امت تک پہنچائی, اور اللہ چاہتے تھے کہ یہ سب باتیں امت تک پہنچیں. آپ ان سے کس طرح سے محبت فرماتے ہیں یہی بتایا گیا. مثال کے طور پر ایک حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ گھر میں تشریف لائے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کچھ کھا رہی تھی, گوشت کھا رہی تھی, ہاتھ میں گوشت تھا ان کے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے کھڑے کھڑے اپنا پاؤں ان کی ران پر رکھ دیا, وہ پیچھے ہو گئی. حضور نے تھوڑا اور دبایا, وہ اور پیچھے ہو گئی. کتنی پیچھے ہوتی, گھر تو سرکار کا 8x8 کا تھا, مگر سب سے عظیم گھر تھا وہ, چھوٹا سا گھر دیکھنے میں, مگر اس سے زیادہ عظیم گھر دنیا میں اور کوئی نہیں تھا. وہ پیچھے ہوئی. آج ہم کو بڑے بڑے گھر بھی چھوٹے نظر آتے ہیں, لیکن سرکار اتنا بڑا کام کر کے چلے گئے اتنے چھوٹے گھر میں رہ کے. اللہ اکبر. تو وہ پیچھے ہوئی اور دیوار سے لگ گئی، حضور اسی طرح سے نیچے بیٹھ گئے اور کہا عائشہ کیا کھا رہی ہو؟ کہا یا رسول اللہ گوشت کھا رہی ہوں مگر میں اس وقت پاک نہیں ہوں. حضور نے فرمایا تیری ناپاکی تیرے ہاتھ میں نہیں ہے، تمہاری ناپاکی تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے، حیضتک لیست بیدی. بہت اہم مسائل امت کو مل گئے اس لفظ سے. علماء نے 50 اور 100 کروڑ مسائل نکالے کہ اس حالت میں عورت کھانا بنا سکتی ہے، پاس میں رہ سکتے ہیں، لیٹ سکتے ہیں، ایسی مذاق کر سکتے ہیں. ہاں میاں بیوی کا جو بالکل آخری والا تعلق ہے اس کی اجازت نہیں ہے، یعنی ہم بستری کی اجازت نہیں ہے، باقی اس کے علاوہ ان کے ساتھ لیٹنا، بیٹھنا، کھانا پینا، وہ کھانا بنائیں گی، خدمت کریں گی، سب کچھ کیا جا سکتا ہے. بلکہ ایسے موقع پہ عورتوں کے لیے تو یہ ہے کہ نماز کے وقت میں پاک صاف رہیں بالکل وہ، اور نماز کے وقت میں وضو کر کے مصلی پہ بیٹھ جائیں اور اتنی دیر تک استغفار کریں، دعا مانگیں، درود شریف پڑھیں، تو ان کو بہت ثواب ملتا ہے. بڑا وعدہ ہے، مجھے یاد نہیں آ رہا کیا فضیلت ہے لیکن اس پر بڑا وعدہ ہے. ایک بڑا اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ نماز کی عادت چھٹتی نہیں ہے، ورنہ 5-6 دن عورتیں نماز نہیں پڑھ رہے تو پھر نماز پڑھنا مشکل ہوتا ہے، اس طرح نو شروع کرنا مشکل ہوتا ہے، تو اللہ کی طرف توجہ بھی رہتی ہے اس سے. یہ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے ارشاد فرمایا کہ رسول اللہ میں تو پاک نہیں ہوں، تو حضور نے فرمایا ارشاد فرمایا کہ تیری ناپاکی تیرے ہاتھ میں نہیں ہے. اب انہوں نے حضور کو گوشت دیا جو کھا رہی تھی، تو سرکار نے فرمایا عائشہ تمہارا منہ کہاں لگ رہا تھا، کہاں سے کھا رہی تھی مجھے بتاؤ. یہ بات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے امت کو پہنچائی، کیونکہ حکم تھا کہ اندر کی ساری باتیں پہنچانی ہیں کہ رسول، اتنے عظیم رسول، افضل الرسول، سید الرسول، ان کے صدقے میں کائنات کو بنایا گیا، وہ اپنے گھر میں کس طرح سے رہتے ہیں. امتیو دیکھو، حاکم بن کے رہو گے تو گھر ٹوٹے گا، عاشق بن کے رہو اپنے گھروں میں، گھر بنے گا. سرکار جیسی ہستی گھر میں عاشق بن کے رہ رہے ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، عائشہ جب تم ناراض ہوتی ہو تو مجھے معلوم ہو جاتا ہے، اور جب تم مجھ سے راضی ہوتی ہو تو مجھے معلوم ہو جاتا ہے. حضرت عائشہ بیوی ہے نا، اور ہر بیوی میں ناز بھی ہوتے ہیں، ہر بیوی میں ناز بھی ہوتے ہیں، سرکار ان کے شوہر ہیں، تو وہ کبھی کبھی ناز بھی دکھاتی تھی. تو حضور فرماتے تھے کہ جب تم ناراض ہوتی ہو مجھ سے تو مجھے معلوم ہو جاتا ہے، اور جب تم خوش ہوتی ہو تو معلوم ہو جاتا ہے. کہ کیسے یا رسول اللہ؟ کہا جب تم بہت خوش ہوتی ہو نا اور کوئی بات کہتی ہو تو قسم کھاتی ہو رب محمد، محمد کے رب کی قسم، اور جب تم ذرا مجھ سے الگ تھلگ سی رہتی ہو تو اس وقت تم جو قسم کھاتی ہو میرا نام نہیں لیتی، بس کہتی ہو اللہ کی قسم. اس سے میں سمجھ لیتا ہوں کہ اوہو تمہارے دل میں کچھ بات ہے. سبحان اللہ، یہ ساری باتیں، گھریلو ساری باتیں امت تک پہنچائی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے. اور بھی بے شمار علوم اور فنون، اسلامیات، مسائل، فتاوے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض صحبت سے ان کو ملے اور انہوں نے امت تک پہنچائے. تو یہاں بھی ایک سوال ہے ان کا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تعاون کے بارے میں. یا رسول اللہ، تعاون کیا چیز ہے؟ پلیگ کی بیماری جو پھیلتی ہے، جس طریقے سے کرونا آیا اور کرونا یہ بیماری پھیلنے والی تھی، ایسی تعاون کی بیماری بھی پھیلنے والی ہوتی ہے. اس کو متحدی کہتے ہیں، ایک کو لگتی ہے پھر دوسرے کو پھر تیسرے کو، اور عام طور پہ گلٹی نکلتی ہے، گلٹی یعنی ایک پھوڑا سا نکلتا ہے بغل میں، وہ بڑا ہوتا ہے اور اس سے 2-4 دن کے بعد میں انسان پھر رہتا نہیں ہے. جب بھی بیماری آتی ہے تو بہت خطرناک حد تک ہزاروں ہزاروں لوگ اس میں ختم ہو جاتے ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں غالباً کسی موقع پہ آئی ہے، اس وقت میں مدینہ کے اطراف میں نہیں آئی ہے، کسی دوسرے عرب کے علاقوں میں آئی ہے. پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں 2 مرتبہ غالباً یہ بیماری آئی ہے، پھر اور بھی آئی ہے. تو صحابہ کے زمانے میں تقریباً 5 دفعہ یہ بیماری آئی ہے مختلف جگہ. تو طاعون کے بارے میں پوچھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, فاخبرها انہ کان عذابا یبعثه اللہ تعالی علی من یشاء, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طاعون اللہ کا ایک عذاب تھا جس کو اللہ تعالی جس پر چاہتا تھا نازل کر دیتا تھا. فجعلہ اللہ تعالی رحمۃ للمؤمنین, لیکن اللہ نے اسے مومنوں کے لیے رحمت بنا دیا ہے. طاعون در حقیقت کیا تھا؟ یہ عذاب تھا, اور اللہ تعالی ایسی قوموں کی طرف بھیجتا تھا جن قوموں سے اللہ ناراض ہوتا تھا. لیکن سرکار نے فرمایا کہ اللہ نے ایمان والوں کے لیے اس کو رحمت کا سبب بنایا ہے. فجعلہ تعالی رحمۃ للمؤمنین فلیس من عبد یقع فی الطاعون فیمکث فی بلده صابرا محتسبا یعلم انه لا یصیبه الا ما کتب اللہ له الا کان له مثل اجر الشہید. فرمایا جو شخص طاعون میں مبتلا ہوتا ہے اور صبر کر کے اسی شہر میں پڑا رہتا ہے, کہیں اور نہیں جاتا, خدا سے بہتر اجر کی امید رکھتا ہے اور یقین رکھتا ہے کہ اسے صرف وہی مصیبت ہو پہنچے گی جو اللہ نے اس کے لیے مقدر کر دی ہے, لکھ دی ہے, تو فرمایا اس کو شہید جتنا ثواب ملے گا. طاعون کے بارے میں یہ حکم ہے کہ جس بستی میں طاعون پھیل جائے تو اس بستی کے لوگ کہیں باہر نہ جائیں اور باہر کے لوگ اس بستی میں نہ آئیں. عقیدے کی حفاظت کی گئی ہے اس میں, اور بتایا گیا کہ ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتے ہیں, جب تک اللہ نہیں چاہتے کچھ نہیں ہوتا. موت بھی جب ہی آئے گی جب اللہ چاہیں گے. جتنی موتیں اللہ نے لکھ دی اتنی آ کر رہتی ہیں. تو اس لیے حکم یہ ہے کہ جس شہر کے اندر یہ آ جائے اس شہر کے لوگ باہر نہ جائیں, صبر کر کے وہی رہے اور یہ سوچ لیں گے ہوگا وہی جو اللہ نے لکھ دیا ہے. پھر اگر ایسے موقع پہ ان کی موت آ جاتی ہے تو شہادت کی موت ہوگی, ان کو شہیدوں میں لکھا جائے گا. باہر والوں کو حکم ہے یہاں نہ ہے, خدا نہ خواستے کوئی باہر کا آدمی یہاں آیا اور اس کو پھر طاعون کی بیماری لگ گئی اس میں مر گیا, تو لوگوں کی زبان پر یہ بات آئے گی یہاں آنے کی وجہ سے مرا ہے, حالانکہ مرا ہے اللہ کے حکم کی وجہ سے. کس لیے مرا ہے وہ؟ اللہ کے, اللہ نے موت ایسی لکھ رکھی تھی, اللہ کا حکم آ گیا. تو عقیدے کی حفاظت ہے کہ باہر والے لوگ اس طرف نہ آئے, اس طرف آئے لوگ کہیں باہر نہ جائیں, وہیں کے وہیں رہیں. اور ایک طرح سے حفاظت بھی ہے, زبردست حفاظت ہے. اور آج بھی ساری دنیا کی جو حکومتیں ہیں جو اس طرح کی بیماری پھیلتی ہے تو یہی قوانین لاگو کرتی ہیں, بھی کوئی ادھر ادھر نہ جائے, اب اپنی جگہوں میں رہو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک بڑا زبردست طاعون پھیلا تھا, طاعون امواس, تقریباً 25,000 لوگ مسلمان, اس میں بہت بڑے بڑے صحابہ اور تابعین بھی تھے وہ اس کے اندر شہید ہوئے ہیں. یہ تو وہ تعداد ہے جو مسلمانوں کے لشکر کی تھی وہاں پہ, اس کے علاوہ کتنے لوگ مرے کچھ پتہ نہیں ہے. مسلمانوں کا اتنا بڑا لشکر اس کے اندر شہید ہوا ہے, اس طاعون کے اندر. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر کر کے ملک شام کی طرف تشریف لا رہے تھے, جب راستے میں انہیں معلوم ہوا کہ وہاں پر تو طاعون پھیلا ہوا ہے تو آپ فوراً واپس ہو گئے, مدینہ تشریف لے گئے. ادھر لشکر کے جو سردار ہیں, مسلمانوں کا لشکر یہاں چھاونی بنی ہوئی ہے ملک شام میں, حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ ہیں, حضور کے بڑے قریبی صحابی ہیں, عشرائے مبشرہ میں سے ہیں. وہ وضو فرما رہے تھے, وضو کرتے ہوئے انہیں خبر ملی کہ حضرت عمر جب جو آ رہے تھے طاعون کی خبر سن کر واپس تشریف لے گئے, تو جوش میں ان کی زبان سے ایک جملہ نکلا, انہوں نے کہا کہ اتحرب من قدر اللہ, کیا اللہ کی تقدیر سے بھاگ رہے ہو؟ اتفر من قدر اللہ, اللہ کی تقدیر سے بھاگتے ہو یا عمر, اے عمر؟ یہ جملہ بعینہ حضرت عمر تک پہنچا, کیونکہ جنرل کی طرف سے نکلا ہوا جملہ ہے, امیر المومنین کے لیے نکلا ہے تو امیر المومنین تک پہنچنا تھا کیسے نہ کیسے پہنچا. تو حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو حضور نے جن کے بارے میں کہا کہ لو کان بعدی نبی لکان عمر, میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتے تو عمر ہوتے, جن کے بارے میں حضور نے کہا میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتے تو عمر ہوتے, تو ان کی ذکاوت اور ذہانت کیا کیا کہنے, انہوں نے کہا نعم نفر من قدر اللہ الى قدر اللہ, ہاں ہاں ہم اللہ کے فیصلے سے اللہ کے فیصلے کی طرف ہی بھاگ رہے ہیں, اللہ کی تقدیر سے اللہ کی تقدیر کی طرف بھاگ رہے ہیں. یعنی حضرت ابو عبیدہ کا مطلب یہ تھا کہ بھائی اللہ نے جو مقدر میں لکھا تم اس سے بھاگ رہے ہو, واپس ہو گئے اتنے بڑے آدمی ہو گئے. انہوں نے کہا ہاں ہاں ہم جو واپس ہوئے ہیں وہ اللہ کے فیصلے کی بنیاد پر ہی ہوئے ہیں, ایسے موقع کے لیے اللہ کا فیصلہ اور اللہ کا حکم یہ ہے کہ آدمی وہاں نہ جائے. حضرت نے جواب دیا, زبردست جواب تھا, کیونکہ اللہ کا حکم ہے کہ ایسی جگہ نہ جایا جائے, اس لیے ہم نام نفر من قدر اللہ الى قدر اللہ, ہم اللہ کی تقدیر سے اللہ کے حکم کی طرف جا رہے ہیں کہیں اور نہیں جا رہے ہیں. حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات بھی اسی طاعون میں مبتلا ہو کر ہوئی ہے, اسی میں آپ شہید ہوئے ہیں. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے حضور سے پوچھا طاعون کے بارے میں, حضور نے ان کو بتایا یہ عذاب تھا جس کو اللہ تعالیٰ ان لوگوں پر بھیجتے تھے جن کو چاہتے تھے جن پر چاہتے تھے, پھر اللہ نے اس کو ایمان والوں کے حق میں رحمت بنا دیا. رحمت کس طرح سے بنا دیا, فلیس من عبد یقعو فی الطاعون, لہذا جو بندہ بھی طاعون میں مبتلا ہوتا ہے اور پھر صبر کر کے اسی شہر میں پڑا رہتا ہے محتسباً ثواب کی امید رکھتے ہوئے, تو کتب اللہ لہو ثواب کی امید رکھتے ہوئے اور یقین رکھتے ہوئے کہ اسے صرف وہی مصیبت پہنچے گی جو اس کے لیے اللہ نے لکھ دی ہے, تو اس کو شہید جیسا ثواب ملے گا. اگلی حدیث, وعن انس رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان اللہ عز وجل قال اذا ابتلیت عبدی بحبیبتیہ فصبر عوضتہ منہما الجنہ یرید عینیہ, رواہ البخاری. یہ بھی بخاری شریف کی حدیث ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جب میں اپنے کسی بندے کو اس کی دو محبوب چیزوں کی آزمائش میں ڈالتا ہوں, دو محبوب چیزوں سے مراد آنکھیں, آنکھوں سے زیادہ محبوب انسان کو اور کیا ہوگا, یہ انسان کے آبا میں بڑی قیمتی چیزیں ہیں. فرماتے ہیں حضرت انس سے مروی ہے, یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ یہ ارشاد فرماتے ہیں, یعنی یہ بھی حدیث قدسی ہے, کہ جب میں اپنے کسی بندے کو اس کی دو محبوب چیزوں کی آزمائش میں ڈالتا ہوں فصبرا, اور وہ اس پر صبر کرتا ہے, تو میں ان دو محبوب چیزوں کے بدلے اسے جنت عطا کرتا ہوں. یعنی اللہ پاک اگر دنیا میں کسی کو نابینا رکھتے ہیں, کچھ لوگ تو مادرزاد نابینا ہوتے ہیں ماں کے پیٹ سے ہی, اور کچھ لوگ بعد میں آ کر کسی حادثے کی بنیاد پر کسی بیماری کی بنیاد پر نابینا ہو جاتے ہیں, ان کی آنکھ کی روشنی چلی جاتی ہے. جس طرح سے بھی ہو, جس طرح سے بھی ہو, اگر اس کی آنکھ کی روشنی چلی گئی تو اس کے بدلے میں اللہ نے فرمایا میں اس کو جنت دیتا ہوں. ہمارے بزرگوں میں بہت سارے ایسے بزرگ گزرے ہیں کہ آخری عمر میں ان کی آنکھ کی بینائی نہیں رہی, تو انہوں نے جزا فضا نہیں کیا, ناشکری نہیں کی, بے صبری اختیار نہیں کی, شکوے شکایتیں نہیں کی, وہ صبر کیا اور اسی طرح سے پھر زندگی گزاری. ان کے سامنے یہ حدیث تھی. حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی آخر میں بینائی چلی گئی تھی, تو حضرت مولانا یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کے خادم تھے, مولانا زکریا صاحب جن کی فضائل عام ہیں نا, ان کے والد صاحب مولانا یحییٰ صاحب, 10-15 سال تک انہوں نے خدمت کی ہے اپنے شیخ کی, اپنے استاد کی, حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی, اور میں سمجھتا ہوں بلکہ میں کہ بہت سارے علماء اس بات کو سمجھتے ہیں جو خدمت کی ہے نا اللہ تعالیٰ اس خدمت کا صلہ مولانا زکریا صاحب کی شکل میں ان کو عطا فرمایا, اتنے کام کا فرزند اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا. اور کہتے ہیں کہ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کی نسبت ان کو ملی ہے حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کو. کبھی کبھی شیخ کی نسبت کسی خاص مرید کو ملتی ہے اور کبھی مریدوں کے مریدوں کو مل جاتی ہے. تو کہتے ہیں پوتے کو مل گئی حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو, ان نسبت مل گئی. تو جو سارے کام حضرت گنگوئی کرتے تھے اللہ نے ایسے ہی کام حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ سے بھی لیے. وہ بھی حدیث پڑھاتے تھے, وہ بھی لوگوں کو بیعت کرتے تھے, خانقاہ چلاتے تھے, کتابیں ہیں ان کی, تصانیف ہیں بہت ساری. جس انداز کے کام حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے تو اسی انداز کے کام بھی اللہ نے ان سے لیے ہیں. تو حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھیں آخر وقت میں چلی گئی تھیں اور حضرت نے بڑی صبر کے ساتھ زندگی گزاری. ساتھ میں حضرت مولانا یحیٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ رہتے تھے. تو ایک مرتبہ ایسی ذکر آ گیا, حضرت بڑی پریشانی ہوتی ہوئی, کہنے لگے پریشانی کیسی, اللہ کا فضل ہے کہ پہلے تو آنکھیں ہمیں بند کرنی پڑتی تھی کسی ناجائز چیز کو دیکھ کر, اب تو اللہ نے خود ہی بند کر دی, ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے, اللہ نے خود ہی حفاظت کر دی ہماری آنکھوں. کیونکہ ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اس زمانے میں رہتے ہوئے کہ آنکھ محفوظ ہو ہماری گناہوں سے. تو حضرت نے فرمایا اللہ کا فضل ہے اب آنکھ بند کرنی نہیں پڑتی, پہلے آنکھ بند کرنی پڑتی تھی. اس موقع پہ بھی وہ اللہ کا فضل ادا کر رہے ہیں اور اس چیز سے بھی خاص لطف لے رہے. سبحان اللہ, جو عارفین ہوتے ہیں نا یہ ان کا مقام ہوتا ہے. مصیبتیں بھی آتی ہیں ان کے اوپر تو ان مصیبتوں میں بھی ان کو حظ محسوس ہوتا ہے. وہ سمجھتے ہیں میرے محبوب کی دی ہوئی چیز ہے, میرے اللہ کی دی ہوئی چیز ہے. سبحان اللہ. تو بڑی زبردست حدیث ہے جس کی بنیاد پر میں ہاں کہتے ہیں کہ جو نابینا حضرات ہیں ان کی قدر کرنی چاہیے, تو جنتی ہیں, دعائیں لینی چاہیے ان سے. اللہ تعالی ہم سب کو قدر کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ, الحمد للہ رب العالمین, والصلاة والسلام علی سید الانبیاء المرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک. اللهم انا نسالك الجنه ونعوذ بك من النار. الهمنا مراشد امورنا واعذنا من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم انك انت العزيز الاكرم. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.